وصفا. أما بعد، درس کے پہلے حصے میں نماز سے متعلق مضامین اور مسائل سن لیجئے جو گزشتہ جمعے کو گزشتہ کل تک شام کے درس میں حاضرین نے سنے. آج وہ اس کا دوبارہ ارادہ کرتا ہوں کہ بہت سے وہ حضرات جو جمعے کو ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتے وہ بھی سن لیں اور یاد رکھیں اور اپنی نمازیں وغیرہ درست پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اس سے پہلے وضو اور غسل سے متعلق آپ حضرات مسائل سن چکے ہیں. نماز کا بیان. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن کے نام یہ ہیں: نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عصر جو سورج چھپنے سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء جو سورج چھپنے سے ڈیڑھ دو گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سن لیجئے، کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سب کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سب کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث نے فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا ہو. نماز کتنی ضروری چیز ہے، نماز کبھی نہ چھوڑو. پانچوں نمازوں کی رکعتیں اس طرح ہیں: نماز فجر کی چار رکعتیں، پہلے دو سنتیں پھر دو فرض. نماز ظہر کی بارہ رکعتیں، پہلے چار سنتیں پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل. نماز عصر کی آٹھ رکعتیں، پہلے چار سنتیں پھر چار فرض. یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں. نماز مغرب کی سات رکعتیں، پہلے تین فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل. نماز عشاء کی سترہ رکعتیں ہیں، پہلے چار سنتیں غیر موقع، پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفلیں پھر تین وتر پھر دو نفل. نماز جمعہ، جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کی بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں جس کی چودہ رکعتیں ہیں، پہلے چار سنتیں پھر دو فرض امام کے ساتھ، پھر چار سنتیں پھر دو سنتیں پھر دو نفل. نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، وہ اس کی جگہ نماز ظہر ہی پڑھیں. نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت ادا نہیں ہوتی. اگر کسی امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ نماز ظہر پڑھے. حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا. مسئلہ، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھے تو بہت ثواب اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا. غیر موقع سنتوں کا بھی یہی حال ہے. گزشتہ جمعے کو عرض کر چکا ہوں کہ مستحب کے چار نام ہیں: مستحب، مندوب، سنت غیر موقع اور نفل. فرماتے ہیں رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو چار سنتیں ہیں وہ غیر موقع ہیں یعنی نفل ہیں. اس کے علاوہ باقی سب سنتیں موقع ہیں یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو. ہاں مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو یا تکان بہت ہو یا ریل بس ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو موقع سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے. مسئلہ فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں, ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ پڑھنوں کے قریب ہے. نماز کی نیت, کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی, جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. مثلا دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز چار رکعت فرض یا چار رکعت سنت ادا کرتا ہوں, اگر امام کو پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدی ہونے کی نیت بھی کرے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں, لیکن اگر زبان سے بھی کر لے تو یہ بھی درست ہے, یعنی مستحب ہے زبان سے بھی کر لے. اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں, اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں. ہم بطور نمونے دو نیتیں لکھتے ہیں. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت زہر کی, واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ زہر کا, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اور اس طرح دوسری مثال لکھی ہے, نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز پڑھ زہر کی اللہ تعالیٰ کے واسطے, پیچھے امام کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اگر تنہا یعنی بلا جماعت نماز پڑھتا ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے. نیت کے سلسلے میں آپ سب یہ یاد رکھیں کہ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے, اور یہی معتبر ہے اور یہی ضروری ہے. زبان سے کہنا مستحب ہے, حتیٰ کہ حضرات فقہاء کرام نے تشریح کی ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے دل کا ارادہ تو وہی ہے کہ جس وقت کی وہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن منہ سے جو نیت کر رہا تھا تو دوسرے وقت کے الفاظ نکل گئے, تو ایسی صورت میں اس کی دل کی نیت کا اعتبار ہے اور اس کی نماز درست ہو جائے گی. مثلا زہر کی نماز پڑھ رہا تھا, نیت کرنے میں منہ سے نکل گیا چار رکعت نماز پر عصر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے, منہ میں کعبہ شریف کی طرف, پیچھے امام کے, اور دل میں ارادہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, نماز زہر کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلا, ارادہ کر کے نکلا, تو اس کے منہ سے غلط الفاظ نکلنے کی بنا پر نماز اس کی صحیح رہے گی. جو اصل دل کا ارادہ ہے اس کا اعتبار ہے, تو اس لیے دل کے ارادے ہی کے اوپر انحصار ہے اور نیت یہ ضروری ہے. بار کے توجہ کے ساتھ میں صحیح طور پر الفاظ کہہ لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی خلجان نہ ہو اور وسوسے نہ آئیں. مسئلہ, پنج وقتہ نمازوں میں صرف فرض ہی با جماعت ادا کیے جاتے ہیں, اور رمضان شریف میں نماز وتر بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے. فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے. اذان کے متعلق اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اذان دینا خود یہ زبردست عبادت ہے, اور اس کا جواب دینا سننے والوں کے لیے بھی بہت زبردست سعادت کی بات ہے. بہت زبردست اس میں اجر و ثواب ہے, اس لیے اذان سنیں تو اس کا جواب دیا کریں, عورتیں بھی اور مرد بھی, اور اجر و ثواب کمایا کریں. اسی طرح مرد حضرات جماعت ہوتی ہے, تکبیر ہوتی ہے, تو تکبیر کا بھی جواب دیا کریں, جس کے متعلق تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, تو زبردست اجر و ثواب کے حقدار ہوتے رہیں. اذکار نماز, نماز میں کیا کیا چیزیں جو ہیں کہی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں, ان کی تفصیل. نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں. سلیم وغیرہ کو بلا کے اسٹارٹ کرا دیں. یہ کہ عذاب کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, تو اذان کے بعد جو دعا کھڑا کرے اس میں دعا بغیر ہاتھ اٹھائے کے کیا کریں اور پڑھا کریں. اور دوسرے اس بات کی بھی توجہ رکھیں کہ جمعے کے دن دوسری اذان جب خطبے کے لیے امام منبر پر بیٹھ جائے تو دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام, یعنی جب امام منبر پر جا بیٹھے تو نہ تو سلام کی اجازت ہے نہ کلام کی اجازت ہے. تو یہ ضرور یاد رکھیے, بہت سے حضرات کو چونکہ صرف اتنا علم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بھی جواب دیتے ہیں, اس کی ممانعت ہے. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی شخص کسی کو نہ کچھ کہے نہ بات کرے, نہ یہ کہ بیٹھ جائیے, نہ کہ ادھر آ جائیے, حتیٰ کہ سلام تک کی بھی ممانعت ہے. فرمایا کہ جس کسی نے اس قسم کی کوئی بھی حرکت کی تو اس نے لنگ کام کیا. خطبے کے سننے کے لیے بالکل سکون اور آرام سے جس اتر بھی چاہے بیٹھے. یہ بھی بدعات میں سے ہے کہ آدمی پہلے خطبے میں باقاعدہ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے, اور دوسرے میں پھر باقاعدہ ہاتھ نیچے رکھ لیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آرام سے بیٹھے آپ کا جیسے دل چاہے پالتی مار کے بیٹھے, اور دوسرے طریقے سے بیٹھنا چاہیں بیٹھے, تو بہرحال ان دو چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ دعا وغیرہ جو دو خطبوں کے درمیان میں قبولیت کی گھڑی ہے تو اس میں بھی حضرات فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ دل کے اندر دعا مانگے, زبان اس وقت بھی نہ چلائے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ویسے مرد حضرات خصوصاً توجہ کریں کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کی حاضری لیتے ہیں. جو جتنا پہلے آتا ہے اس کے لیے زبردست اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہوتے ہیں, اور جس نسبت سے دیر ہوتی جائے گی ثواب میں کمی آتی جائے گی. اور اس طرح سے جب خطبے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں وہ اندراج اور اندراج کرتے ہیں اور حاضری لیتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات زبردست طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر جمعے میں خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو فرشتوں کے رجسٹر میں غیر حاضر ہوں گے, اور قیامت کے دن جب حاضری لی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ فلاں جو ہے وہ جمعے میں غیر حاضر تھا, اور وہ کہے میں تو حاضر تھا, تو فرشتوں کی بات مانی جائے گی کہ وہ غلط بات نہیں لکھتے. تو اس لیے مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جانا چاہیے, ورنہ غیر حاضر ہوں گے اللہ میاں کے رجسٹر میں. اسی طرح سے اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. امید تو یہ ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات امید کرتا ہوں کہ ان میں سے نہ ہوں گے جو دو فرض پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں اور گھر پر جا کر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ تمام مساجد میں حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی بہت کثرت سے روایت ہے, لوگوں میں عادت ہے کہ فرض پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں, بعد کی سنتیں نفلیں وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ امید ہے کہ آپ حضرات ایسے نہ ہوں گے. سکون آرام سے پہلے آئیں, پہلے کی سنتیں وغیرہ پڑھیں, سکون آرام سے خطبہ سنیں, بیان سنیں, خطبہ سنیں, نماز سکون سے پڑھیں جماعت کے ساتھ, اور بعد کی بھی ساری نماز سکون آرام سے پڑھ کے دعا وغیرہ کر کے پھر چلیں, تو آپ کا دل بھی بڑا خوش ہوگا اور بشاشت ہوگی, کہ اللہ پاک کے فضل سے زبردست کام ہوگا کہ آدمی کو بہت ہی مسرت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے سب کام ٹھیک کر دیا. اور محروم رہنے والے وہ ہیں کہ جب خطبہ ختم ہونے کو ہوا, کان میں آواز پڑ گئی اور انہوں نے سن لیا, امام صاحب نے پڑھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر, کیا خطبہ جائے دوسرا آخر ہونے والا, تو بھاگتے دوڑتے پہنچے مسجد. جب پہنچے تو خطبہ ختم ہو گیا, نماز کھڑی ہو گئی, نماز میں شرکت کر لی, دو رکعت پڑھتے ہی اور بھاگ لیے. ظاہر بات ہے کہ جب پہلے کی سنتیں بھی نہیں پڑھی جو موقعہ تھی, بعد کی سنتیں موقعہ بھی اور غیر موقعہ بھی سب چھوڑ دی, تو اس کا ثواب کیوں ملنے لگا؟ تو گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا کہ نمبر کٹتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت زبردست طریقے سے نمبر کٹ جاتے ہیں, اور بہت ہی گرے پڑے درجے میں کامیاب ہوا تو کیا کامیاب ہوا, اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. نماز کے اذکار کا ذکر سن رہے ہیں آپ, تو فرمایا کہ نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں. یہ اللہ اکبر جو پہلی دفعہ کہتے ہیں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے, اور ثنا کو سبحانک اللہ کو ثنا کہتے ہیں, اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں, اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہیں, کوئی سورت یا چند آیتیں پڑھتے ہیں, پھر رکوع سجدے کرتے ہیں, کوئی نماز دو رکعت سے کم نہیں ہوتی, ایک رکعت نہیں ہوتی. آخری رکعت پر بیٹھ کر تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں. فرماتے ہیں پہلے ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں, پھر طریقہ نماز بتائیں گے. تکبیر اللہ اکبر اور ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک, یہ ثنا جو ہے یہاں تک ہے. بہت سے ارباب کو معلوم نہیں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تک سمجھتے ہیں, جبکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی بھی یا تو چھوٹی بڑی تو جو بھی سورت پڑھتے ہیں, اور یا کم از کم چھوٹی تین آیتیں ہوں تو سمجھو کہ ایک نماز ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ بیان کر دیا. رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح سبحان ربی العظیم, قوما کہتے ہیں کھڑے ہونے کو, رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. اس وقت اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں, اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں. رکوع سے کھڑے ہوئے اس کا اصطلاحی نام ہے قوما. آج کل بہت عام مشہور ہے نا, آدمی بہت سے زیادہ کہتے ہیں قومے میں چلا گیا, تو وہ یہ بڑے پاک سے قوما. اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی یہ تسبیح کہلاتے ہیں, اور سمع اللہ لمن حمدہ یہ اس کا اصطلاحی نام ہے تسمیع عین کے ساتھ, تے شین میم یہ اور عین تسمیع. اور ربنا لک الحمد کا نام ہے تحمید, اللہ کے حمد. یہ تین طرح سے ہے, ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اور اللہم ربنا ولک الحمد. لیکن عام طور سے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, ویسے تین طرح سے جائز ہے. سجدہ زمین پر سر رکھنے کی حالت میں سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں, یہ تسبیح ہے. تشہد التحیات کو کہتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، جو دعا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے یا حدیث سے وہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے زیادہ تر عوام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم پڑھتے ہیں. یہ پڑھیں ربنا آتنا پڑھیں، اور اسی طرح جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں، غرض کے کم سے کم ایک اور ویسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دعائیں ہوں، حدیث کے علاوہ کی اور قرآن کے علاوہ کی نہ ہو تو جائز. اور دعا کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں دو، ایک دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ جمعہ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نمازی جو امام کے بائیں جانب ہو، جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو امام کی، نمازیوں کی، جنات کی اور فرشتوں کی نیت کر لے، اور جو مقتدی امام کے دائیں جانب ہو جب وہ بائیں طرف سلام پھیرے تو امام کی، مقتدیوں کی، جنات کی، فرشتوں کی، سب کی نیت کر لے. امید ہے کہ یہ یاد ہوگا اور آئندہ یاد رکھیں گے. اور نماز کے بعد تین دفعہ استغفار پڑھ لیا کریں اور درود شریف پڑھ کر دعا کر لیا کریں. جن فرضوں کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو اس کے بعد مختصر دعا منقول اور مسنون ہے، اور جن فرضوں کے بعد سنتیں نفل وغیرہ نہیں ہیں تو اس کے بعد لمبی دعا بھی جائز ہے اور منقول بھی ہے. دوبارہ مختصر دعا جو بہت مشہور اور معروف ہے، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھیں اور اس طرح سے نماز کا خلاصہ جو ہے وہ گویا کہ ایک نقشہ آپ کے سامنے آ گیا جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، اس کو یاد رکھیے. آگے فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. فرضوں کے فوراً بعد پڑھ لیں یا پوری نماز کے بعد پڑھ لیں، دونوں طرح کر سکتے ہیں. بار کہ یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عبدت میں آئیں اور کہا کہ ابا جی کوئی لونڈی یا غلام وغیرہ دے دیجیے، ہاتھ دیکھیے میرے کیسے نشان پڑ گئے ہیں، کام کرنے کی وجہ سے اور مشق اٹھانے کی وجہ سے کمر پر کیسے نشان پڑ گئے. تو آپ نے فرمایا اے بیٹی، میں اس سے بہتر تجھے چیز نہ بتاؤں جو دنیا اور آخرت میں بہت بہترین ہے اور ان سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ کس طرح پڑا کرو. تو آپ نے پھر خاموشی اختیار کی اور یہ تسبیح پڑھتی تھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تسبیح فاطمی بھی کہلاتی ہے، بڑے زبردست اجر و ثواب ہیں. ہم بھی کوشش کیا کریں، وقت ہو تو ضرور اہتمام کر لیا کریں. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، دانا ہاتھ اوپر اور بائیں ہاتھ اس کے نیچے رہے، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چنگلیا سے بائیں ہاتھ کے گٹھے کو پکڑ لو اور باقی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہے. نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور پھر بسم اللہ تسمیہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر الحم شریف پڑھو. الحم شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا چند آیات پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں کے گھٹنوں کو پکڑ لو. رکوع میں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تین یا پانچ مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری جو چیز سنائی جا رہی ہے نماز اکیلے پڑھنے والے کے متعلق ہے، اور امام کے پیچھے احناف کا مسلک ہے اور ہم آپ سارے حنفی ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہتا ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش رہتا ہے، الحمد شریف اور سورت نہیں پڑھتا، اور باقی جگہوں میں جو چیزیں امام پڑھتا ہے وہ مقتدی بھی پڑھتے ہیں. یاد رکھیے، اپنے مطلب کو چھوڑے نہیں اور دوسرے مطلب کو، دوسرے کے مطلب کو چھیڑے نہیں. فرماتے ہیں پھر رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تین یا پانچ مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو, پھر دونوں ہاتھ رکھو, پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو, پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ تین یا پانچ مرتبہ کہو, پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو سیدھے بیٹھ جاؤ, پھر جب تکبیر کہتے ہوئے پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ اور اسی طرح سجدہ کرو جیسا ابھی بتایا ہے, پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ, اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو. جوانوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ گھٹنے کو پکڑ کر اٹھا کریں, بوڑھے اور بیمار حضرات کو اجازت ہے کہ وہ زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھ جائیں. فرماتے ہیں دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی, اب دوسری رکعت شروع ہوئی, اس میں تعبد نہیں ہے, صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر رحم شریف پڑھو, اس کے بعد پھر سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو. آیتیں کم سے کم تین ہونی چاہیے, بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں. پھر رکوع قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور پہلے تشہد یعنی تحیات پڑھو, پھر درود شریف, پھر دعا پڑھو, پھر سلام پھیرو, پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف اور بائیں طرف منہ موڑ لو اور کاندھوں پر نظر رکھو. یہ دو رکعت نماز پوری ہو گئی. اگر تین یا چار رکعت والی نماز پڑھنا ہو تو دو رکعت پر بیٹھ کر صرف التحیات پڑھو عبدہ و رسولہ تک, التحیات پڑھ کر اس کے فوراً بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کے رکوع سجدے کرو. اگر تین رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پر بیٹھ کر تیار درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دو, اور اگر چار رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پر نہ بیٹھو بلکہ تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اور چوتھی رکعت یعنی بسم اللہ الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے بیٹھ جاؤ اور تیار پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیت نہ پڑھو بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ. ہاں, فرض کے علاوہ ہر نماز کی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے. تھوڑا سا اور سن لیجیے پھر حدیث سناؤں گا آپ کو. مسئلہ امام, اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو, اعوذ باللہ و بسم اللہ اور الحم شریف اور سورہ صرف امام پڑھے گا. اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو. ہاں, رکوع سجدے کی تسبیح اور تحیات درود شریف اور اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھو. رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کا مضمون آگے آ رہا ہے. رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں, یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے, اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لیا جائے. سجدہ اتنا کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر اتنا رہیں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی اور آپس میں ملی رہیں, اور سب کا رخ قبلے کی طرف ہو, اور کونیاں اور کلائیاں زمین کے اونچے زمین سے اونچی رہیں, پیٹ نانوں سے اور دونوں کونیاں پسلیوں سے علیحدہ رہیں, اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اتنا مڑی رہیں کہ ان کے سرے قبلہ رخ ہو جائیں. رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے, اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف ربنا لک الحمد کہے, اور جو تنہا نماز پڑھے تو دونوں کو کہے. دونوں سجدوں کے درمیان اور تحیات درود شریف پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑے رکھو, کھڑا رکھو, دونوں گھٹنے قبلہ رخ ہو جائے, اور دونوں ہاتھ کانوں پر اتنا رکھو کہ انگلیاں سیدھی رہیں. التحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنا لو, اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو. اس طرح سے یہ حلقہ بنا لیا اور یہ دو انگلیاں بند کر لی, شہادت کی انگلی جو ہے وہ الگ رہے. پھر کلمے کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو, جب لا الہ کہو تو انگلی اٹھا دو, اور جب الا اللہ کہو تو اسے جھکا دو, اور سلام پھیرنے تک اسی طرح سے انگوٹھے اور بیچ والے کا حلقہ بنائے رکھو, اور دو انگلیاں جیسے موڑی ہوئی ہیں موڑی رکھو, سلام پھیر کر حلقہ توڑ دو. بہت سے حضرات کو علم نہیں تو وہ بس اٹھاتے تو ہیں لیکن ہاتھ پھر سیدھا کر لیتے ہیں, تو یہ آخر تک رکھنا چاہیے. مغرب اور عشاء کی اول دو رکعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لیے الحمد شریف اور اس کے بعد سورت بلند آواز سے پڑھنا بھی واجب ہے. اب مرد اور عورتوں کی نماز کا کچھ فرق ہے سن لیجئے. عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا, لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. وہ یہ, نمبر ایک, تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے. اگر چادر اوڑھ رکھی ہے سردی وغیرہ ہے تو اس کو ہاتھ باہر نکالنے ضروری ہے, ہاتھ باہر نکال کر پھر کانوں تک لائیں. اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے, وہ چادرے کے اندر دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھیں گی, باہر نہیں نکالیں گی. نمبر دو, تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر. نمبر تین, مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی تین انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے, اور عورتوں کو دانی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے. مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے. نمبر چار, مردوں کو اور رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں, اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. نمبر پانچ, مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے. نمبر چھ, مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے. نمبر سات, مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے. اور نمبر آٹھ, سجدے میں مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں. نمبر نو, مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے مگر عورتیں دونوں پاؤں دانی طرف کو نکال دیں. نمبر دس, مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں دانی طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے. نمبر گیارہ, عورتوں کو کسی بھی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں, بلکہ وہ ہر وقت نماز آہستہ آواز سے قرات کریں, اور مردوں کے لیے بعض حالات میں جائز ہے. جو امام کے لیے ہیں وہ تو آگے آ رہا ہے کہ مغرب, عشاء, فجر اور جمعہ اور عیدین, تراویح, ان میں قرات زور سے کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ ایسا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. بہرحال یہ مردوں اور عورتوں کی نماز کا فرق ہے. اس کے علاوہ ایک بات کی طرف اور توجہ دلانی ہے, آج کل کافی زیادہ یہ دستور ہو گیا کہ قیام, آپ سنیں گے اگلے مرحلے میں کہ یہ فرض ہے. نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے قیام بھی فرض ہے. بہت سے حضرات گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, لیکن نماز کے سلسلے میں کرسی کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں. اگر ایسی شدید تکلیف ہے کہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے زمین پر بیٹھنا یوں سمجھ لیجئے تقریباً ناممکن ہو گیا ہو, پالتی مار کر بھی نہ بیٹھ سکتا ہو, تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں, لیکن قیام کو ترک نہ کریں کہ قیام جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں, کھڑے ہوا کریں. اور جب رکوع اور سجدے کا معاملہ ہے تو جب کرسی پر بیٹھ کر جھکیں اور جھک کر سجدہ اور رکوع کر لیں اشارے سے. اور ذرا ذرا سی بات نہیں کہ جی بس تکلیف بہت ہے, چلا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا وغیرہ, تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ کرسی پر نماز معمولی معمولی باتوں پر پڑھنا درست نہیں ہے. یہ اب تھوڑے عرصے سے کوئی سلسلہ چل پڑا اور اسی چلنے کے چکر میں مسجدوں میں کرسیاں بھی رکھ دی گئی ہیں, لیکن نماز پڑھنے والوں سے عرض ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ فرضوں کی کہیں وہ تو نہیں ہو رہی ہے کہ فرض چھوٹ رہے ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہوں. اسی طرح سے بعض کرسیوں میں بیچ میں راڈ لگا ہوا ہوتا ہے پیروں کے پاس, تو بعض آدمی ان راڈ کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں, حالانکہ پاؤں جو ہیں وہ زمین پر رکھنے چاہیے. تو جو صاحبان بھی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قیام کا پورا خیال کریں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے سنا ہے دیکھا تو نہیں کہ بعض لوگوں نے ایسی کوئی کرسی وغیرہ بنا دی ہے کہ اس کے سامنے ایسی چیز لگا دی ہے جیسے اسکول میں بچوں کے سامنے ڈیسک ایسی ہوتی تھی, کتاب رکھنے کی اس قسم کی کوئی صورت کر دی ہے کہ اس پر وہ سجدہ کرے. تو یاد رکھیے کہ جو آدمی معذور ہو گیا ہے اشارے سے سجدہ وغیرہ کرتا ہے تو اس کو سامنے کوئی چیز رکھنا درست نہیں, جائز نہیں. بس پھر وہ اشارے سے کرے, سامنے بازے گھر کے سامان کو جمع کر کے اپنے سامنے اونچا کر کے بس تکیہ رکھ لیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں اور اجازت بھی نہیں. اگر واقعتاً مجبوری اور معذوری ہو گئی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس صورت میں کرسی پر نماز کی اجازت ہے, البتہ قیام جو ہے اس کو پوری طرح سے ادا کیا کریں کیونکہ قیام فرض ہے. رکوع اور سجدے نہیں کر سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر قدرے جھکیں رکوع کے لیے سے, اور سجدے کے لیے اس سے ذرا زیادہ جھک جائیں تو یہ ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو صحت اور عافیت سے مالا مال رکھے, اور جو معذور ہیں بیمار ہیں حقیقت میں گھٹنوں کی اتنی شدید تکلیف ہے تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. اور ویسے فیشن کے درجے میں ذرا ذرا سی بات کے اوپر کرسی استعمال کرنے والوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انہی مضامین میں وقت کافی زیادہ ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ مضامین سب سمجھے ہوں گے آپ. تو نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں لیکن بہرحال دوبارہ سے سنا کر آپ حضرات کے ذہن نشین کرا دیے ساری باتیں, اور مزید بھی مضمون باقی رہ گیا انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ جمعے. ارادہ تو تھا کہ اس ہفتے میں جتنے بھی مضامین سنا ہے وہ سارے آپ کو آج سنا دوں, لیکن بہرحال پورے نہیں ہو سکے تو تھوڑا سا حدیث شریف کا درس بھی ہو. حضرت ابو ذر حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے, جس حدیث کو حضور یوں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور اللہ کی شان ہے پہلے بھی آپ تیاگ کیا ہے کہ ان کے نام پر حرم نبوی کے اندر دو دروازوں کا نام ہے ان کے نام پر, باب ابو ذر اور قدسی کے بالکل باہر جو روڈ چل رہا ہے مسجد نبوی دائیں جانب, اور مسجد نبوی کے بالکل بائیں جانب جو روڈ ہے اس کا نام ہے شارع ابو ذر. تو ان سے یہ روایت ہے, کیا ارشاد فرمایا بہت غور سے سنیے, مضمون بڑا زبردست اور جامع ہے جو ہمیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے, ہمارا رب کا بظلام للعبید, کہ تمہارا رب بندوں پر ذرا بھر بھی جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں. تو اپنے اوپر بھی اللہ پاک نے حرام کیا اور بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. ظالم کی بڑی شامت آئے گی, جو ظلم کرے گا کسی پر اگر ازالہ نہ کرے معافی تلافی نہ کرے تو اس کی بڑی خطرناک پکڑ ہوگی. اللہ پاک ہمیں آپ کو ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی بچائے. فرمایا, پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو, اور اے میرے بندو تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں, بس مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں کھلاؤں بس مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو مگر وہ کہ جس کو میں پہناؤں بس مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں بس مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ, اور تم میرے نفع کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو. مثال دی ہے, اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمام انسان اور جنات تمام اتنا ہو جائیں جتنا سب سے زیادہ تقوی والے شخص کا دل ہوتا ہے، تو اس سے میری سلطنت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور جنات اور انسان فاجر ترین نافرمان ترین دل والے انسان کی طرح ہو جائیں، تو اس سے میری سلطنت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جنات اور انسان تمام کے تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عنایت کر دوں، اس سے میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، تو اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ پورا بھی کیا، اتنے زیادہ عطا فرمائیں گے کہ آج بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ کم سے کم 10 کا وعدہ تو فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ جتنے بھی اللہ پاک چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ فرماتے پر جو آدمی کوئی بھلائی پائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو آدمی اس کے علاوہ کو پائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حضرت سعید کہتے ہیں، جب ابو ادریس اس حدیث کو بیان فرماتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، بہت ہی زیادہ یعنی عاجزی کا غلبہ ہو جاتا اور اس طرح سے تواضع کے پیکر بن جاتے۔ اللہ رب کریم ہمیں آپ کو سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائے، تقوی عطا فرمائے۔ ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک وہ مالک و خالق ہی ہیں، ہم انہیں مالک و خالق ہی مان کر انہی سے اپنی حاجتیں مانگیں، انہی کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں کہ جن کی شان ہے وہ ہی ہماری آپ کی ضرورتیں پیدا کرتے ہیں اور وہی ہماری آپ کی ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو انہی کی طرف دیکھنا چاہیے، انہی سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، گر گرائیں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی اپنی حاجات اور ضرورتیں ہیں اللہ پاک ہی سے مانگیں، اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اور اس سے متعلق پہلے آپ سن چکے ہیں کہ بعض وقت بندہ دعا کر رہا ہے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے، خاص چیز وہ مل نہیں رہی ہے، تو اللہ پاک نے کہلوا دیا ہے پیارے نبی کی زبان مبارک سے کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے چند عنوان ہیں۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، ورنہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، اور بھی کچھ نہیں تو آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب مقدر فرما دیتے ہیں۔ تو دعا تو کسی کی بھی خالی نہیں جاتی، حتیٰ کہ کافر کی دعا بھی جو جائز ہے خالی نہیں جاتی۔ انسان، مسلمان اور کافر، تو کیا جانور کی بھی جو صحیح دعا ہے وہ خالی نہیں جاتی۔ اس لیے مانگنے میں اللہ پاک سے بخل نہ کریں، اور مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری سنتے نہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے، جس سے ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر عبدالحساب رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کا پہلے تو ارشاد فرمایا کہ دعا مانگتے ہیں بندے، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا انک لا تخلف المیعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة۔ آپ نے جو وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی زبانی، یا اللہ اس کو پورا فرمائیے، اور ہمیں ولا تخزنا يوم القيامة، قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے۔ تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے قبول نہیں کرتے، ہمارے سنتے نہیں۔ ہر کوئی بندہ جو بھی اللہ سے صحیح دعا مانگتا ہے، جو اس کی شرائط ہیں اور آداب ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے، قبول اس سے خالی نہیں ہوتی۔ ناجائز کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے محال کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو، ظاہر ہے کہ ہم بندے ہیں اور محتاج ہیں، جیسا کہ سارے بزرگوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اللہ پاک نے ہم سے اقرار کرایا کہ ہمارے تو جد امجد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام انہوں نے بھی جب معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور گندم کا دانا کھا لیا لباس اتر گیا تو رجوع اللہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہاں بھی روتے رہے جنت میں بھی اور اللہ پاک نے جب دنیا میں اتار دیا یہاں بھی روتے رہے اور بہت لمبی مدت تک روتے رہے. جب جا کر ان کی دعا قبول ہوتی نظر آئی اللہ پاک نے پھر ارشاد فرما دیا, تسلی دی. جب رکے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تو جدی پشتی بھکاری ہیں, لیکن بھکاری کس کے؟ اللہ کے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے, اسی سے مانگنے چاہیے اور ان کی مرضی پر انحصار ہے, جس کو چاہیں جتنا دیں اور جس کو چاہیں کم دیں زیادہ دیں, بہرحال مالک کے سامنے ہی عاجزی کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت شیخ حضرت والا جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے, پنجابی زبان کا کوئی شعر تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کتا جو ہے کتے کو دیکھو کہ وہ ایک در کا ہو کر رہ جاتا ہے تو وہ دوسرے در کی طرف دیکھتا نہیں. اس کو اگر مالک زور زور بھی کرے بھگائے تو وہ کسی دوسرے در پر جانا گوارا نہیں کرتا. فرماتے تھے کہ مالک اس کو روکھی کھلائے تو روکھی کھاتا ہے, سوکھی کھلائے تو سوکھی کھاتا ہے, بھوکا رکھے تو بھوکا رہتا ہے, لیکن مالک کے در کو چھوڑتا نہیں اور در در جاتا نہیں کہ یہاں بھوکا ہے کھانے کو نہیں مل رہا تو چلو کہیں اور کسی در پر. تو فرمایا کہ کتے سے مثال سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک کتا ہو کر وہ ایک در کا جب ہو جائے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور مالک کی مرضی پر وہ پڑا رہتا ہے. بھوکا رکھے پیسہ رکھے کھلائے پلائے مال کھلائے بھوکا رکھے اور سوکھی روکی دے مالک کے اوپر وہ خوش رہتا ہے, اس در کو چھوڑتا نہیں. تو بندے کو کتنا زبردست اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہ اللہ کے در کا ہی ہو کر رہے اور کسی اور در کی طرف دیکھے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے در کا ہی محتاج رکھے اور اللہ پاک سے ہم مانگنے والے بنے, اور اللہ پاک کو کریم ہے جو عطا فرماتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں, ان کی کرم نوازی رہے کہ وہ ہمیں یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرماتے رہیں, محرومیوں سے ہر طرح سے بچاتے رہیں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی زندہ تو بس باقی ان شاء اللہ آئندہ. شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من وحول المبتدعين والملحدين والمبتدين الفاسدين الحاسدين الخائبين القاصدين، ونعوذ بك من شرورهم يا جبار يا قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكمل بي الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم وقبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أرض عزيز مقتدر. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العبد الاكرم. اي الله العالمين طاعت کی خوب سے قضا فرمائیے گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے کامل مجابات نصیب فرمائیے والین اور مغلوبین کی پیروی اور مجابات اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے العالمین تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اور اے العالمین جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے العالمین ہمارا ایک قصور ہے کہ خطا ہے کہ گناہ معاف فرما دیجیے صاف و صاف فرما دیجیے رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے تمام داغ و دبے دھو دیجیے. اور اے العالمین ہم میں ترے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے آبا رداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے. اے العالمین ہم سب کو ایک ہی کشتی کا سوار بنا دیجیے حضور کا سچا پکا امتی بنا دیجیے اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے ہم سے نیکیاں کرا لیجیے گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے اور جو قصور ہو چکے ہیں ان کی مجھے اللہ معافی دے دیجیے اور صاف و صاف فرما دیجیے. ہم سے دعاؤں کے لیے آپ کے کتنے بندوں نے بندیوں نے کہا ہے ان سب کی جو بھی حاجات اور ضرورتیں پوری فرمائیے. میرے بھائی احسان الحق کو اور العالمین سہیل بن محمد شفیع کو اور آفاق صاحب کو اور ان کے بھائی کو سب کو یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مکمل عطا فرمائیے. وغیرہ ایسے اسلامیہ کے طلبا طالبات میں امتحانات دیے ہیں اے اللہ سب کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. میری بیٹی نے بھی امتحان دیے ہیں اے اللہ انہیں بھی بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے اور اپنی مہربانیاں فرمائیے ہمیں ٹیم کی خدمت میں قبول فرمائیے. ان فیوز و برکات کو جاری اور ساری رکھیے. اے اللہ دنیا میں فحاشی کا اور یعنی کا سیلاب آیا ہوا ہے گناہوں کے سیلاب آئے ہوئے ہیں ہم سب کو یا اللہ ان سیلابوں سے بچا لیجیے. ہماری ہر طرح حفاظت فرمائیے ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائیے کانوں کی بھی حفاظت فرمائیے زبانوں کی بھی حفاظت فرمائیے دل و دماغ کی بھی حفاظت فرمائیے آدھا زمانے کی بھی حفاظت فرمائیے ان تمام گندگیوں کے سیلابوں سے اور یہ اعلیٰ تالابوں سے ہمیں دور ہی رکھیے اور بچائے رکھیے عزت راہ بھی بچائیے اور مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے شرم و حیا عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو حقیقت سے پوری طرح سے آگاہ فرمائیے شیطان کے قدم بقدم چلنے سے انہیں روک دیجیے اور ہدایت عطا فرمائیے اور جو مسلمان سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ نوجوان نسل کو آپ ہدایت عطا فرمائیے خصوصاً اور برائیوں سے نفرت عطا فرمائیے اور ویسے تو حضور کی ساری امت ہی کو ہدایت عطا فرمائیے راستے مستقیم پر چلائیے. یا اللہ جہنم کے راستے سے بچائیے جہنم کے کاموں سے بچائیے برائیوں سے بچائیے برے آواز سے اور برے تومتوں سے بچائیے برے لوگوں سے بچائیے اور اپنی رضا حکم عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.